عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے پیارے میں شیخ اور مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام رکاتہ ملالیہ حضرت والا نے اپنی جوانی، جب حضرت کی عمر 18 برس کی تھی، اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حکیم الامت حضرت مجدد ملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل تھے، اور مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے، یہ اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری دونوں جونپور میں مسجد تھی، شاہی مسجد، اس کے اندر جو ہے اسباق پڑھاتے تھے. اس لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جب حاضر خدمت ہوئے حضرت معاشاد دو صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کراچی میں، کیونکہ حضرت کراچی میں آرام فرمایا، حضرت پھول پوری آپوش میں، تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پھول پوری دونوں پیر بھائی بھی ہیں، دونوں حکیم الامت کے خلیفہ، دونوں حکیم الامت سے بیعت. لیکن مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ حضرت، میں آپ گو کہ میرے پیر بھائی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اور میرے استاد نے سبق ساتھ پڑھایا جونپور کی شاہی مسجد کے، اس لیے وہی ادب کرتے تھے جو استاد کا، گو پیر بھائی تھے لیکن ادب استاد والا کرتے تھے. اور حکیم الامت کے انتقال کے بعد حضرت پھول پوری کو اپنا مصلح اور مرشد بھی بنایا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اس درجے کے عالم تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے جب وہاں سے تشریف لے گئے تھے، تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے. یہ عہدہ شورا سے بھی اوپر ہوا کرتا تھا، اور دارالعلوم کے جو پہلے سرپرست تھے وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دارالعلوم کے آخری جو سرپرست تھے وہ حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اب وہاں سرپرستی کا نظام نہیں ہے. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد، چونکہ حکیم الامت تھانوی سرپرست تھے، تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا صدر مدرسی کے لیے انتخاب فرمایا. بات میرے مرشد نے سنائی اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت تھانوی نے پوچھا کہ مولوی عبد الغنی کیا لوگے پڑھانے کا؟ تو میں عرض کیا کہ حضرت، چنے چبا کر پڑھا دوں گا. حضرت وجوہات کی وجہ سے حضرت شیخ الاسلام حضرت ماں سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ صدر مدرس مقرر ہوئے وہاں، اور اس مسند پر جلوہ افروز ہوئے، اور ایک زمانے تک سیراب فرمایا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے. تو میرے مرشد جب 18 برس کے تھے، تو حضرت معاشہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی اور خط کے ذریعے سے بیعت ہوئے تھے. جب خط لکھا تو ایک مصرع لکھا: دلو جائیں شاہ قربانت کنم، اے میرے شاہ، اے میرے بادشاہ، میں اپنا دل اور جان آپ پر قربان کرتا ہوں. حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے اس پر جواب تحریر فرمایا, کیونکہ اصلاحی خط کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو خط کھڑا ہے اس کے دو حصے پر خط لکھے اور ایک حصہ جواب کے لیے چھوڑ دے, تین حصے بنائے گویا کہ دو حصے پر اپنا حال اور کیفیت کو لکھے اور تیسرا حصہ جواب کے لیے چھوڑ دے. تو اسی پر خط کھینچ کر, لکیر کھینچ کر حضرت پھلپوری رحمت اللہ نے لکھا کہ حب شیخ مبارک ہو, اللہ تعالی کے قرب کے تمام مقامات کی جو کنجی مفتاح وہ حب شیخ ہے, یعنی اللہ تعالی کی محبت کا جو راستہ وہ محبت شیخ سے طے ہوتا ہے. اور سالک یہ شعر پڑھتا ہوا, اللہ تعالی کے قرب کے مقامات یعنی اللہ کی محبت کے راستے کا چلنے والا اللہ تعالی کے قرب کے مقامات یہ شعر پڑھتا ہوا طے کرتا رہتا ہے کہ جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر, جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر, اللہ اللہ یہ کمال روح جولا دیکھیے. پہلی ہی ملاقات میں میرے مرشد نے اپنے شیخ کی خدمت میں چلہ لگایا 40 دن, پہلی ملاقات میں اپنی اصلاح کے لیے, جو ہمارے اسلاف کا بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا, اگر میں 2 سال امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نہ لگاتا تو ہلاک نعمان ہلاک ہو جاتا. 2 سال لگائے, اور اس طرح پہ حکیم الامت نے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 6 مہینے گزارے تھے. ہمارے بزرگوں نے پھر کہا کم از کم ایک چلہ لگا لو تاکہ نفس کا پلہ مر جائے, کیونکہ چلاتا ہے نا وہ, تو چلہ لگانے سے نفس کا پلہ مر جائے گا اور بندہ جو ہے اللہ تعالی کی محبت اور قرب کا سورج اس کے دل میں طلوع ہو جائے گا. نفس کے تقاضوں کے جو بادل ہیں وہ بادل ہٹ جائیں گے اور اللہ تعالی کے قرب کے آفتاب کا وہ اپنے دل میں مشاہدہ کرے گا. میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں اپنے شیخ کے متعلق, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ جیسی عاشقان عبادت کرنے والا روئے زمین پر نہیں دیکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ رات کے 3 بجے حضرت کی بندگی کا آغاز ہوتا تھا, استنجے کے لیے لوٹا لے کر فرمایا بس زبان حال یہ شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے کہ عشق من پیدا و دل پر ناپدید, میرا عشق تو کھلا اور ظاہر ہے لیکن جس محبوب کی محبت میں یہ کر رہا ہوں وہ دل پر ناپدید, وہ نظر نہیں آتا. تو عالم ہی چنی معرومی ہے یہ درد و عالم ہی چنی دلبر کے دید, اے دنیا والو تم نے کوئی ایسا دلبر اور محبوب دیکھا کہ بغیر دیکھے جس پر اپنی محبتیں اپنی جانیں اپنا مال اپنی آبرو قربان اور فدا کی جا رہی ہو, ایسا محبوب. حضرت والا نے ایک دفعہ کئی دفعہ یہ شعر بھی سنایا, اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے, اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے, نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی. فرمایا کہ میں نے ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے روح زمین پر نہیں دیکھا. روزانہ 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے, صبح 3 بجے سے لے کر دوپہر 11 بجے تک, اور آغاز بندگی اس معرومی کے شعر سے کہ عشق من پیدا و دلبر ناپدید, درد و عالمی چنی کے دلبر کے دید, انا للہ و انا الیہ. آپ نے بچے سے پوچھا بجلی کہاں سے آتی ہے, اس نے کہا استاد جی ہمارے ماموں کے گھر سے. وہ کیسے؟ کہا جب بجلی جاتی ہے تو میرا ابا کہتا ہے سالوں نے بجلی پھر بند کر دی. ہمارے پاس طریقہ موجود ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پڑھے بجائے گالیاں دینے یا کچھ کہنے سے کیا فائدہ ہے. اور اگر سنت پر عمل کر لیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انا للہ یعنی اجر ملے گا اس بندے کو, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں تو اس سے اس کو اجر ملے گا. بلکہ اگر کوئی 20 سال پرانی مصیبت بھی یاد آ جائے اس پر بھی انا للہ پڑے گا, اس پر بھی اجر ملے گا. قاعدہ بتا دیا کلو مایود المومن, ہر وہ چیز جس سے مومن کو اجر اذیت ہو فلہو اجر, اس کے لیے اجر ہے. لہٰذا بجلی جانے سے بھی اذیت ہوتی ہے, اس لیے انا للہ پڑھ لے بجائے اس کے کہ ماموں کو تکلیف دے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو ماموں جو ہے, ماموں کیوں کہتے ہیں اس کو؟ فرمایا ماموں اس لیے کہتے ہیں کہ ماں جیسا منہ ہوتا ہے, ماں منہ, کیونکہ بھائی دونوں بہن بھائی ہیں نا, وہ اماں کا بھائی ہے ماموں, اس لیے ماں جیسا منہ ہوتا ہے, اس کی اماں کی شباہت نظر آتی ہے, اس لیے اس کا نام رکھ دیا ماموں. یہ حضرت کا نکتہ ہے. ہسبینڈ, ہسبینڈ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شوہر کو. اب کیوں کہتے ہیں؟ ابھی لائٹ آنے تو پھر بتاؤں گا. کیونکہ ہمارے ایک دوست مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے پنجاب میں ایک مولوی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری تقریر سنی نہیں دیکھی جاتی. کیا آپ سننے والی تقریر تو سنتے رہتے ہیں, کیا میری تقریر دیکھنے کی ہوتی ہے؟ تو مولوی صاحب بتانے لگے واقعی ان کی تقریر دیکھنے کی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ تقریر کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے, پھر بیٹھ جاتے, پھر آخر میں تو کھڑے ہی ہو جاتے. دادا میرے مرشد نے سنایا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک واعظ تھا, واعظ کہتا تھا وہ, اب جس واعظ میں جاتا تھا تو سب سے اپنے جو بوسیدہ اور پرانے کپڑے پہن کر جاتا تھا. لہٰذا واعظ میں جوش میں آ کر کپڑے پھاڑ دیتا, اب بیچارے میزبان کو شرم کے مارے نیا جوڑا بنا کر دینا پڑتا. لیکن بھائی ایسا نہ کرنا. پھر میں ایسے بھی لوگ ہیں تو وہ جو ایک دم جوش میں بتا رہے ہیں, وہ پنجاب کے کوئی ہیں خطیب اور واعظ مقرر, وہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل, کہ میری تقریر تو دیکھنے کی ہوتی ہے. تو ہسبینڈ والی بات دیکھنے کی ہے, اس لیے کہا کہ بھائی لائٹ آنے دو, تھوڑا سا تحمل کر لیں. پھر اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے, بجلی بھی نعمت ہے, اس لیے اس کے استعمال کو محدود کریں, یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کریں. جہاں ایک لائٹ کافی ہو وہاں دوسری لائٹ نہ جلائے. جیسے اگر بیان ہو تو بیان میں اس زیادہ ضرورت مقرر کی طرف ہوتی ہے, کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں لائٹ جلا لیں, اور ہلکی روشنی پیچھے کافی ہے. البتہ جب مطالعے کا موقع آئے گا تو ماشاءاللہ زیادہ لائٹیں جلا دیں تاکہ وہ بجلی کی بچت ہو. ضرورت سے زائد استعمال نہ کریں, نعمت ہے یہ, لیکن نعمت کا استعمال بھی اعتدال کے ساتھ ہو. اس لیے حضرت والا اس پر بہت تاکید فرمانا ہے کہ بھائی دیکھو پنکھا جب جہاں دادا, طلبا بھی اس کا خیال کریں کہ جب کمرے سے نکلنا ہو پنکھا بند کر کے چلے جائیں, جو لائٹ ہو وہ بجلی بند کرنی ہو وہ بند کر کے چلے جائیں, اور دن میں جب جیسے ہو روشنی ہو جائے تو فوراً لائٹ بند کرنے کا اہتمام کریں. الحمدللہ تو ہسبینڈ رہ گیا نا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ہسبینڈ کے معنی یہ ہے, ہسبینڈ کہ جو بیوی کو دیکھ کر ہنسے اور پھر بینڈ بجائے. یہ ہسبینڈ کے معنی. اب آپ بتائیے دیکھنے کا تھا کہ نہیں؟ یہ کیسے سنا تھا کہ بیوی کو دیکھ کر ہنسے اور بینڈ بجائے خوشی سے, وہ ہے ہسبینڈ. میرے پیارے دوستو, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ ملالیہ فرمایا کہ ایسی عاشقانہ عبادت کرتے تھے, روئے زمین پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. فرمایا حضرت تو عبادت ایسے کرتے تھے کہ جیسا شدید بھوکے کے سامنے لذیذ اور مزیدار چٹپٹی بریانی رکھ دے تو کیسا ٹوٹ کر کھائے گا. فرمایا حضرت عبادت ایسے فرماتے تھے. سنجا وضو فرما کر فرمایا کہ 12 رکعت پڑھتے تھے حضرت تہجد کی, سجدے میں اتنا روتے تھے حضرت پورپوری. فرمایا کہ ہم سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا, اور ہر 2 رکعت کے بعد جگہ بدل لیتے تھے. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت روتے تھے نا, ہر 2 رکعت میں جگہ چھوڑ دیتے تھے. پھر حضرت نے یہ شعر فرمایا کہ آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے, دیوانہ بھاگا جائے زنجیر توڑ توڑ کے. ایسے عاشقانہ عبادت, اور روزانہ 5 پارے تلاوت, کبھی کبھی 10 پارہ, وہ فرمایا ہر دس اور بیس رکعت کے بعد اللہ کہہ کر نعرہ لگاتے تھے اور اچھل جاتے تھے. وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ میاں کو دیکھ رہے ہیں. ایسا عجیب ایک احسانی کیفیت. قصیدہ بردہ پورا علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار ناتیہ اشعار وہ پورا روزانہ سات منزلیں ہیں نا سات دن کے لیے بنایا اس کو لیکن حضرت روزانہ پورا پڑھتے تھے. اور مناجات مقبول جو دعاؤں کی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں کی جو کتاب ہے جس کی سات منزلیں ہفتے سے شروع کر کے جمعے کو تکمیل ہوتی ہے اس کی حضرت روزانہ پوری پڑھتے تھے. اور ذکر اشراق فجر اور گیارہ بجے تک حضرت کا یہی عبادت کا معمول. فرمایا ایسی عاشقانہ عبادت. اور میرے شیخ نے فرمایا یہ میں نے دس ایک دو دن نہیں دس برس دیکھا اپنے شیخ کے معمول کو. فرمایا یہاں تک کہ معمول کا ایسا عالم تھا ایک مرتبہ حضرت کو 104 بخار تھا نڈھال بستر پر. مجھ سے فرمایا میرے شیخ فرمایا کہ مجھ سے فرمایا حکیم اختر چلو مسجد چلو اور مسجد کے محراب میں لا کر بٹھا دیا. حضرت فرماتے ہیں میں نے تکیہ لگایا فرمایا لاؤ میرے قرآن پاک لاؤ میری تسبیح میرا مناجات مقبول قصیدہ بردا لاؤ. حضرت کو مناجات مقبول قصیدہ بردا زبانی یاد تھی. فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت ایسی عمدہ کر فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی. وہ درد تھا اور وہ لذت تھی کہ بارات ٹھہر گئی جب تک نماز ختم نہیں ہوئی وہ بارات آگے نہیں بڑھی. ایسی عمدہ تلاوت تھی حضرت کی. 104 بخار کی حالت میں سب منگوایا اور اپنے معمولات پورے فرمائے. میرے مرشد فرماتے ہیں اس کے بعد جب معمول ختم کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ میرے شیخ حکیم الامت تانوی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. کیا عجیب جملہ ہے. یہ بات سنا کر میرے مرشد نے روتے ہوئے میرے شیخ نے یہ بات روتے ہوئے فرمائی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی بات پر کیسے جان دے دیتے ہیں کہ بخار ہے لیکن صرف اس بات پر کہ میرے شیخ کا حکم ہے کر ڈالو اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا. کہ جان دی ہوئی انہی کی تھی جان دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ان کی دی ہوئی جان کو ان پر لٹا دیا. یہ ہے ادائے محبت ان اللہ والوں کی. فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب پھولپور میں تشریف لائے تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ نے بیعت کی درخواست کی تھی. تو فرمایا کہ عیدگاہ کا وہ محراب تھا. میرے مرشد فرماتے کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز کے بعد حضرت عوابین پڑھ رہے تھے گرمی کا زمانہ ململ کا کرتا. اور میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ سردی میں بھی حضرت کا گریبان چاک رہتا تھا. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھ لینا کہ گریبان چاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کا گریبان چاک تھا دامن کھلا رہتا تھا روایت میں آتا ہے. لیکن یہ اس پر اتباع اور عمل کی اس کو اجازت ہے کہ جس کا سینہ صاف نہ ہو یعنی جس کے سینے میں بال ہو. کیونکہ اگر سینے پر سینہ چکنا ہوگا تو سب پھسل کے وہاں پہنچ جائیں گے کہ سہرا سینائی میں چلو بھائی سارے فلسطینی چھاپا مار پہنچ جائیں گے. لہذا اس کے لیے اس کو اس سنت پر عمل کی اجازت نہیں ہے. سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی فہم چاہیے. ہاں جس کا سینہ اتنے بال ہو کہ جس کو دیکھ کر عاشقین وبال سے بچ جائیں اور بال بال بچ جائیں ہاں اگر وہ اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. حضرت کا گرمی کے زمانے میں بھی سردی کے زمانے میں بھی گریبان چاک رہتا تھا ایسا عالم پھلپوری رحمت اللہ علیہ. فرمایا حضرت اپنے زمانے پہلوان تھے. حضرت فرمایا کہ جوانی میں ایسا عالم تھا حضرت پھلپوری کا کہ سینہ اتنا باہر تھا کہ ناک سے اگر خط کھینچے تو 90 ڈگری زاویہ قائمہ بنتا تھا ایسا سینہ تھا حضرت کی جوانی میں عالم تھا. پہلوان تھے نا حضرت. میرے مرشد فرماتے کہ ایک دن محراب میں عیدگاہ کا محراب جہاں حضرت عوابین پڑھ رہے تھے, تو عوابین کے بعد حضرت نے رخ پھیرا, میرے شیخ فرماتے میری طرف مجھ سے فرمایا حکیم اختر میں یہی پیدا ہوا ہوں. حضرت فرماتے میں اتنا حیران ہوا کہ اللہ اس کی کیا معنی ہے, لیکن اللہ والوں کا کلام ایسے نہیں ہوتا, ضرور اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابرین اگر کوئی ہنسی کی بات بھی فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے, اگر لطیفہ بھی سنائیں گے اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا, کہنے کو وہ ہنسنے کی بات ہوگی لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی پیغام ہوگا. تو فرماتے میں خاموش رہا, حضرت پھوپھی نے خود فرمایا, فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم کہو گے یہاں پیدا ہونے کی کیا معنی ہے. حضرت فرمایا بات یہ ہے کہ جب حکیم میرے شیخ حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لاتے تو حضرت سے میں نے بیعت کی درخواست کی تھی, تو حضرت نے مجھ کو یہی بیعت فرمایا تھا. فرمایا کہ گویا کہ یہ میری اب زندگی کا آغاز ہے. آ جب خدا پر نثار ہوتی ہے, زندگی جب خدا پر نثار ہوتی ہے تو اللہ کے عشق و محبت سے ہمکنار ہوتی ہے. لہذا اس لیے فرمایا کہ وہ میری زندگی کا آغاز تھا جب میں حضرت سے بیعت ہوا. میں نے آیت پڑھی تھی کہ قد افلح من تزکا. میرے مرشد فرماتے کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاح کی لغت ایسی ہے کہ لیس فی کلام العربی لغت کمثل الفلاح, کہ عرب کے کلام میں فلاح کی لغت عجیب ہے, اس کی مثل نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جمیع خیر دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں, دنیا اور آخرت کی تمام کتابیں بھی اس میں جمع ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا, یعنی کامیابی ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ کرا لیا. تزکیہ ہے باب تفعیل. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ آپ لوگ تزکیے کے لیے اللہ والوں کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت نے سب اتنا پوچھا, مولوی صاحب اتنا بتائیے کہ تزکیہ کون سا باب ہے؟ کہا حضرت باب تفعیل. فرمایا بس آپ کو جواب مل گیا نا, ہاں سمجھ میں آ گئی, کیونکہ یہ فعل متعدی ہے, لازم تو نہیں ہے نا بھائی, متعدی ہے نا, اور اس کی تکمیل کے لیے مذکر ضروری ہے کہ نہیں, مذکی ضروری ہے کہ نہیں؟ جب تک مذکی نہ ہوگا مذکر کیسے بنے گا؟ اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور کہے کہ میں خود عالم بن جاؤں گا, تسلیم نہیں کریں گے نا, کہیں گے جی باب تفعیل کے تو بتاتا ہے, باب تفعیل بتاتا ہے کہ اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہے, بغیر فاعل اور مفعول کے یہ فعل تمام ہو نہیں سکتا, جانبین کا ضروری ہے. لہذا جب تعلیم کے لیے معلم کی ضرورت ہے, تربیت کے لیے مربی کی ضرورت ہے, تو تزکیے کے لیے مزکی کیوں نہ چاہیے ہوگا. اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے تزکیے پر فرمائی. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم الى آخری, اس میں تعلیم کتاب اور حکمت, یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اس کے بعد تین جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا, ایک جگہ بطور اتمام نعمت کے, ولیتم نعمتی علیکم لعلکم تہتدون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو پہلے بیان فرمایا, ویعلمکم الکتاب والحکمہ بعد میں فرمایا, اور بطور احسان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہاں پہ بھی تزکیہ مقدم ہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پہ سورہ جمعہ کے اندر فرمایا اس کے اندر بھی تزکیہ مقدم ہے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا تزکیہ, اس سے پتا چلا تعلیم کتاب کے لیے تزکیہ نہایت ضروری ہے. کیوں فرمایا کہ تعلیم جو ہے اس کی مثال دودھ کی ہے کہ نہیں بھائی, کہتے نا یہ دودھ ہے, لیکن جس برتن میں دودھ ڈالا جاتا ہے اس کو پہلے صاف کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب بلی کا گوبر پڑا ہوا ہے, اور اسی میں دودھ ڈال لیں گے کیا؟ ہم تو مکھی بھی ہو تو نہیں پیا جاتا. کی ملومت تھانوی رحمتہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ دیہاتوں وغیرہ میں ہوتا ہے نا دو چار ہر پڑھ لیتے ہیں ذرا تو امام و خطیب بن جاتے ہیں, حافظ نہ بھی ہو تو حافظ جی بن جاتے ہیں. ایسے ہی ایک صاحب تھے حافظ جی مسجد میں تھے, تو ایک بچہ جو ہے وہ مٹی کے برتن پہلے استعمال ہوتے تھے, وہ اس مٹی کے برتن کے اندر کھیر لے کر آیا. حکیم لوگ فرماتے کہ وہ کھیر اس نے حافظ جی کو دی, وہ کھیر دیکھی تو مست ہو گئے. میں کہا کھیر واہ بھائی واہ, کھانے لگے. انہوں نے کہا واہ تے آج تو تیری اما کو بڑا مجھ پر رحم آیا, یہ کرم اور مہربانی کیسے ہو گئی. بچہ سیدھا سادہ تھا, اس نے کہا بازی کہ حافظ جی آپ پر کیا کرم مہربانی ہوتی, اصل میں بلی نے منہ مار دیا تھا. انہوں نے کہا حافظ جی کو دیا ہو. یہ سننا تھا تو انہوں نے غصہ آیا کہ نالائکی, یہ کیا نالائکی کہ جھوٹا اور اٹھا کر مجھے دے رہے ہیں. انہوں نے برتن اٹھایا دے مارا دیوار پر, وہ بچہ رونے لگا. اس نے کہا ایک تو جھوٹا کھلاتا ہے اوپر سے روتا ہے, کہ اس لیے تھوڑی روتا ہوں کہ جو ایک کھیر ضائع ہو گئی یا کیا ہو گیا, روتا ہے اس لیے ہوں کہ اس برتن میں تو اما بچے کو ہگایا کرتی تھی. ملومت فرماتے کہ اللہ اکبر, فرمایا کہ یہ کیا عالم ہے کہ ایک تھانے دار تھا, تو ایک شخص نے حکیم الامت سے کہا, کوئی طالب علم تھا اس نے چوری کی, تو حکیم الامت سے کہا کہ حضرت یہ دیکھیے اس زمانے میں طالب علم بھی چور ہوتے. فرمایا نہیں, طالب علم اور چور ایسا ہو نہیں سکتا, طالب علم چور ہو نہیں سکتا, ہاں چور طالب علم بن جاتے ہیں. ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے, نور الانوار اٹھا کر دیکھے پتا چلے کیا ہے, بہت سادہ مزاج کے تھے. میرے مرشد نے سنایا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت وہ جو دریا پر پل تھا نا, جو جونپور میں ہوتے تھے وہ, تو وہاں دریا ہے, اس دریا پر یاد آیا جونپور کا جو دریا تھا. میرے مرشد فرماتے کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے پیر کی ایک بات سناتا ہوں. جونپور کے اندر, کیونکہ حضرت ڈاکٹر صاحب بھی جونپور کے ہیں, تو فرمایا کہ وہاں پر ایک دفعہ, اور حضرت پھولپوری بھی وہی ہوتے تھے کیونکہ پڑھاتے تھے وہ. فرمایا ایک دفعہ حضرت پھولپوری صبح کو چہل قدمی کا معمول تھا, تو حضرت پھولپوری پل پر چہل قدمی فرما رہے تھے, تو اس پر ریل کی پٹری بھی تھی. فرماتے کہ حضرت پھولپوری چہل قدمی ریل پر پٹری پر فرما رہے تھے, اچانک سامنے سے ایک وہاں کے ہندوستان کی اس زمانے میں ٹرین چلی تھی دہرادون کے نام سے. فرماتے وہ تیز, بہت تیز چلنے والی, جیسے ایک ریلوے کے افسر سے اس کا ماتحت آیا, اس نے کہا کہ سر یہ جو فلاں گاؤں والے ہیں نا, وہ بڑے جو ہمارے افسر کے پاس ہے وہ شکایت داخل کرنے جا رہے ہیں. تو افسر نے کہا رہے بھائی ان کو سمجھا دو کہ ریل گاڑی ہے, تم اپنی بھینسوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہو تو ظاہر بات ہے ریل گاڑی آئے گی تو کوئی نہ کوئی بھینس بکری اس کے نیچے آ کے مر جائے گی, اپنی بھینسوں کو سنبھال کے رکھے. انہوں نے کہا سر یہ شکایت نہیں کرنا چاہتے, بلکہ وہ شکایت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ریل اتنی آہستہ چلتی ہے کہ مسافر گاڑی سے اترتے ہیں, بھینس کا دودھ نکالتے ہیں, اس کو پیتے ہیں, پھر چڑھ جاتے ہیں. یہ شکایت کرنے والے دہرادون, فرمائے کہ اس زمانے میں تیز گام تیز چلنے والی تھی. اچھا حضرت پل پر چہل قدمی فرما رہے ہیں, اچانک وہ سامنے سے آ گئی, اب جانے کا کوئی راستہ نہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہماری تو چیخیں نکل گئیں کہ اتنا بڑا شیخ اتنا بڑا عالم اب کیا اس کی زندگی ہوگی. فرمایا ادھر حضرت پھولپوری کو دیکھو, اللہ اکبر. فرمایا ایسا عالم تھا جب حضرت نے منظر دیکھا فوراً چھلانگ ماری اور ریل کی پٹری کے نیچے لٹک گئے, وہ جو پل تھا اس پل کو پکڑ کر ایسے لٹک گئے اور وہ ٹنوں بزری ریل اس کے اوپر سے گزر رہی ہے. اور فرمایا جب ریل گزر گئی, حضرت پھولپوری پکڑے رہے اور ریل گزر گئی تو چھلانگ ماری دوبارہ پل پر آ گئے. انہوں نے ایسے ماشاءاللہ, میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ بہت سادہ مزاج کے تھے, کسی نے آ کر کہا کہ حضرت وہ جو پل ہے دریا کا اس کو کوئی چرا کر لے گیا. حضرت رونے لگے کہ اللہ اتنا بڑا نقصان. کسی نے کہا حضرت آپ بھی عجیب ہیں، پل بھی چوری ہو سکتا ہے؟ عجیبن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، سن لو اس بات کو غور سے، کہ پل چوری ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. کیا بات ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات فرما دی مسلمانوں کے لیے، گویا کہ ایک قاعدہ بتا دیا کہ دیکھو مسلمان سے اس کا تصور نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. اور طالب علم ماشاءاللہ گویا کہ مسلمانوں سے میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں، مسلمانوں میں سے. دیکھو کتنا اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے جمع فرما دیا، بھیج دیا مدرسے، کتنا ان کا کرم ہے. دیکھیے انسان جب کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرا نہایا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں جناب، صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ کہ کوئی کالک نہ لگ جائے، گندک نہ لگ جائے کوئی چیز. تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اور کپڑے جتنے اچھے اور نئے ہو اور زیادہ حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب کپڑے پہنے صاف تو اس کی حفاظت کرے، تو جب علم پڑھے تو علم پڑھنے والے کو بھی اپنے ایک ایک عمل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے مجھ پر اور وہ پورے اہل علم کا جو طبقہ ہے اور ہمارے اسلاف ہے ان پر کوئی دھبا نہیں آنا چاہیے. لہذا اگر یہ کیفیت ہے کہ تقاضا ہے کوئی ایسا، تو میرے مرشد فرماتے ہیں اس کو یہ عالم ہونا چاہیے، آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب نظر بچانے میں یا اپنے اخلاق کو قائم رکھنے میں میری عزت نہیں، میرے بڑے، میرے اساتذہ، میرے اسلاف جن کا ہم نام لیتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنی ہر چیز کے اندر، کہ جی ہم اس اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا عمل اسلاف کے کردار پر تو کوئی بات نہیں آئے گی. لیکن لوگ یہ کہیں گے دیکھو ان کے بڑے کیسے تھے اور یہ کیسے ہیں، ان کو تو جانتے ہیں، سورج کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، چاند ستارے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی ایسے مہتاب آفتاب، ماشاءاللہ ان کی تو کیا بات ہے. ہمیں بولیں گا کہ دیکھو یہ اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گئے، پھر ہماری وہ عزت نہیں رہے گی. کیونکہ میرے پیارے دوستو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. نا طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے نا کہ امر تعبدی، وضو ہے کہ نہیں ایسا ہی، کیا ہے امر تعبدی؟ ایک صاحب آئے میرے مرشد کے ساتھ دادے حضرت مولانا مدد صاحب دانت برکات ان کے پاس، کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا بھائی دیکھو عمل کرنا ہے، حکمت کو چھوڑو. کہ نہیں میرا مزاج ہے کہ جب تک مجھے حکمت نہ معلوم ہو میں عمل نہیں کرتا. فرمایا اچھا آپ سارے کام حکمت سے کرتے ہیں، جو بات آپ کو اس کی حکمت معلوم ہو تبھی کرتے ہیں؟ کہ ہاں ٹھیک ایسا ہی کرتا ہوں. سر محمد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یعنی مہاراج کو دیکھیے کہ قربانی کا زمانہ تھا، فون آیا، وہاں فون اٹھایا، وہاں سلام دعا ہوئی، اس نے کہا کہ کوئی آدمی ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کسی آدمی کو بھیج دیں یا گائے کی کھال رکھی ہوئی ہے. تو محمد صاحب نے فرمایا کیا آپ آدمی نہیں ہے؟ کیا آپ آدمی نہیں ہے جو آدمی مانگ رہے؟ تو وہ صاحب تو فرمایا کہ اب ہمارا اصول نہیں ہے جانے کا، آپ خود لے آئیں، آپ بھی تو آدمی ہیں آپ لے آئیں. تو وہ صاحب ہنستے ہوئے آئے اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کون مولوی ہے جس نے مجھے ایسا جواب دیا. یہ دیکھیے یہ بھی شان ہوتی ہے. تو مولانا مدد صاحب دامت برکاتہم تم نے ان سے فرمایا آپ کا وضو ہے؟ جی حضرت وضو ہے. اگر ابھی آپ کی ہوا کھل جائے تو وضو رہے گا؟ نہیں حضرت وضو ٹوٹ جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ وضو کروں گا. کیسے؟ حضرت وہی ہاتھ دوں گا، کلی، ناک میں پانی، چہرہ، بازو، مسا اور پاؤں دوں گا. فرمایا آپ کی ہوا کہاں سے نکلی اور دھو کیا رہے ہیں آپ؟ حکمت تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے ہوا نکلی وہاں پانی ڈال دو، صحیح نا بھائی؟ حکمت تو یہ ہے نا. कि जहां से निकली वहां पानी डाल दो। जाली पीर था तो एक आदमी अपने किसी दोस्त को उसके पास लेकर आया, देखो बेटा इससे टेक ना लगाओ, कि कुरान पाक जिस पे रखते हैं ना बेटा, इस पे टेक ना लगाओ। तो वो पीर नमाज पढ़ा रहा था तो उसकी दौरान नमाज थोड़ी हवा खुल गई, उसने नमाज नहीं जारी रखी। नमाज खत्म हुई, बैठे जब जाने लगे तो उसने पूछा कैसे लगे हमारे पीर साहब। तो कहा यार क्या बात है तुम्हारे पीर की। अच्छा वो क्या? कहा यार देखो गाड़ी पंक्चर हो गई फिर भी मंजिल पे पहुंचा के छोड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, सुभान अल्लाह। तो अब देखिए उसमें भी युज़क्कीहिम को, तज़किये को मुकद्दम फरमाया। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि देखो साफ बताती है ये आयत कि इल्म का मोती, इल्म का दूध जिस बर्तन में डालना चाहते हो उसको साफ करने का एहतमाम करो, उसको मांजो, उसको रगड़ो, वरना दूध भी बेकार जाएगा। रही अब तालिब इल्म क्या करे, क्योंकि हमारे अकाबरीन ने इसको मना फरमाया कि तालिब इल्म हर वक्त पीर के पास ना पड़ा रहे, वरना मदरसा क्या पड़ेगा। ये भी जरूरी है लेकिन जो औकात मिले उसमें सोबत शेख और मजलिस में जाए। अब ये शेख के ऊपर है कि उसकी तालीमी मामूलात की रियायत करते हुए उसको मामूलात में लगाए, ये शेख के जिम्मे। लेकिन इस जमाने में हमारे बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं, इस जमाने में तो जमाना तालिब इल्म में भी अपने सर पर शेख रखो। वजह क्या? अब हकीम उम्मत को देखिए, हकीम उम्मत क्या है, एक डब्बा बना हुआ था, एक मटका था, जो घर से खत आता उसमें डाल देते और जब साल खत्म होता एक एक खत पढ़ते, फला बीमार है दूसरा खत आता अच्छा हो गया, फला मर गया अच्छा भाई वो जो उसके यहां बच्चा हुआ उसका ये हुआ, सब खत के आखिर में साल में पढ़ते थे ऐसा। और अब तो माशाल्लाह दौर ही कंप्यूटराइज दौर है, देना जरा ये। अब तो उधर उस्ताद जी पढ़ा रहे होते हैं, इधर रुमाल रखा हुआ है, इधर मैसेजिंग हो रही है। खालादार साहब पहले पूछे क्या हाल है, तो क्यों पैकेज लिया हुआ है ना, तालिब इल्म ने भी पैकेज लिया हुआ है, SMS के पैकेजेस उधर। और होशियार इतने हैं उस्ताद जी को देख रहे हैं, खटखट खट उंगली इतनी तेज चलती है कि वो सारा मैसेज चला जाता है, लतीफे भी भेज रहे हैं, सारा सारा दिन इसी काम में लगे हुए हैं और उस्ताद को खबर ही नहीं कि यहां क्या हो रहा है। फिर नतीजा निकलता है तो पता चलता है कि जनाब वो नतीजा तो खुद बता देता है ना कि मैंने क्या पढ़ा है। या चलो जो सवाल, कभी ऐसा भी होता है जो सवाल याद किया वही आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मुर्शिद ने एक बात फरमाया, अजीब बात है, फरमाया कि देखो लोग तुम्हारी दाढ़ी को नहीं देखेंगे, लोग तुम्हारी डिग्री को नहीं देखेंगे, लोग तुम्हारी सनद को नहीं देखेंगे, तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि नूरुल अनवार में कितने नंबर लिए, हिदाया में कितने नंबर लिए, बुखारी शरीफ में कितने नंबर आए, वो ही नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि मौलवी साहब की शलवार टखनों से ऊपर है कि नहीं है, वो ये देखेंगे मौलवी साहब दाढ़ी तो नहीं चढ़ाते। और जब नामहरम औरत आ जाती है तो कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि दो औरतें गली में आपस में बातें कर रही थी, सामने आमने घर था, एक दाढ़ी वाला वहां से गुजरा तो वो नजर नीचे करके जा रहा था, जाते जाते उसने ऐसे ताड़ लिया। तो वो जो सामने औरत थी उसने कहा बहन, ए बहन रे बहन, एक मुल्ला तुझे देखता जा रहा था। आह मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि देखो क्या आलम है, तुम्हारी डिग्री और सनद को थोड़ी देखेंगे कोई, देखेंगे कि भाभी से पर्दा करता है कि नहीं करता, शादी ब्याह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। हमारे एक दोस्त मौलवी साहब की मुझसे ताल्लुक है तो शादी हुई, शादी तो कहने लगे कि हमारे यहां तो रिवाज ही नहीं है। मैंने कहा उनको समझाओ भाई, मैंने कहा अब्बा से सिर्फ एक बात पूछना कि अब्बा जी आपने मुझे मौलवी क्यों बनाया था, मुझे मौलवी क्यों बनाया था आपने, اگر ڈگری سند کے لیے تھا تو پھر یہ مولوی کا بھی ہٹا دیں، اتنی محنت ہی کرنی ہے تو اتنا گھر سے دور رہنا، اتنی تکلیفیں، مجاہدات اور اتنی محنتیں، پھر کیا ضرورت ہے کوئی کا اور کچھ فن کوئی ہنر سیکھ لے جا کے، اگر یہی سب کچھ کرنا ہے. اور اگر بننا ہے جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلو کا کیا ڈر. دادا پوچھے کہ بھائی آپ نے بنایا کس لیے؟ شریعت و سنت سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، یہی تو مقصد ہے نا بھائی، ورنہ اور کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ ابا کی امامت ہے، ابا مرے گا تو میں مسجد سنبھال لوں گا، یہ ابا کا مدرسہ ہے میں محتمم بن جاؤں گا. اس لیے تو وہ وزیر گیا تھا نا کہ کسی نے کہا قاضی بنوں گا، کسی نے کہا میرا ابا قاضی ہے میں ان کی سیٹ سنبھالوں گا، میرا ابا مولوی ہے میں اس کی امامت سنبھالوں گا، خطابت سنبھالوں گا، ذرا واہ واہ ہوگی. سب ایک امام غزالی تھے جو نکلے کہ اللہ کے لیے پڑھنے، کہ شریعت اللہ کا حکم مجھ کو پتا چل جائے کرنا ہے کیا. اس لیے مولانا مدن صاحب نے کہا تم، یہ بات بڑی پیاری بات ہے، لکھنے کی بات ہے، یہ دل میں تو لکھ ہی لینا بھائی. فرمایا کہ طالب علم سے کہو کہ عمل کرو، یہ کرو یہ کرو، کہتے ہیں ابھی تو پڑھنے میں ٹائم نہیں ہے، ادھر پڑھ لیں عمل بعد میں کریں گے. ایسا ہی ہوتا نا، ابھی پڑھ لیں عمل بعد میں کریں گے. سبحان اللہ کتنی پیاری مثال حضرت. فرمایا کہ دیکھو جب جو بچہ ماں کے پیٹ میں جتنا بن جائے اتنا ہی بنتا ہے. مثلا اگر ایک انگلی ماں کے پیٹ میں نہیں بنی، اب وہ دنیا میں آ کر ساری دنیا کے ڈاکٹر زور لگا لے وہ انگلی بن جائے، بن نہیں سکتی. لہذا جو بچے کے اعضاء ماں کے پیٹ میں بن جاتے ہیں بس وہی رہتے ہیں. دنیا میں آ کر پھر جب وہ باہر آ گیا اب وہ اعضاء نہیں بن سکتے. اللہ فرمایا کہ اسی طرح سے مدرسے میں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہ کر جو تم بن جاؤ گے، جس پر تم عمل کر لو گے وہی تمہارا عمل بنے گا بعد میں. اور یہ سوچا کہ میں بعد میں جا کر یہ سب کچھ کر لوں گا، فرمایا یاد رکھنا ایسا نہیں ہوتا. اور تجربہ یہی ہے لگا، جو اس زمانے میں جس چیز میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، جس چیز کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر وہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ بڑھاپے تک نہیں جاتی، مرتے دم تک نہیں جاتی. جیسے مسواک کی سنت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃ بسواکن افضل من 70 صلوات، کہ مسواک والی نماز کا درجہ اور ثواب 70 نمازوں سے زیادہ ہے بغیر سواک. پل کتنا چھوٹا تھا، اجر کتنا عظیم الشان، کہ ایک نماز کا ثواب 70 نماز نہیں، افضل من 70 صلوات. اس میں تفضیل کے ساتھ ہے، لہذا جو کہ موازنے کے لیے بھی آتا ہے کہ گویا کہ اس سے بھی زیادہ ہے. اب وہ کتنا زیادہ ہے اللہ اکبر، اللہ جانے. گویا کہ اخلاص جس شخص کا جیسا ہوگا وہ اس کا اتنا زیادہ. تو ایک عمل کتنا چھوٹا سا ہے کہ بظاہر کیا صرف دانتی رگڑے، لیکن اللہ اکبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس نماز کا ثواب 70 نمازوں سے بھی زیادہ بڑھا دیا. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فإن سنۃ السواک تذکر کلمۃ الشہادۃ عند الموت، کہ مسواک کی سنت موت کے وقت میں کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. پھر خصوصاً نسوار کھانے والے محبوب بو بسی ہے. اب مسواک کی سنت، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو منہ کو خوشبودار رکھنے سے کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، اگر منہ کو بدبودار رکھا قضی عکس کر لیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن جس نے یہ عمل ابھی سے عادت ڈال لی پتا چلا کہ وہ ہمیشہ اس کی عادت رہے گی. اور ایسا ہے اتنی ہے کہ ہر آدمی طالب علم بھی خرید سکتا ہے کہ نہیں، ایک مسواک کئی کئی روز تک چلتی ہے ماشاء اللہ، لیکن اس کی عادت ابھی سے بنا لے. یہاں تک کہ اتنا ہے کہ جب صبح سو کر اٹھے تو ہاتھ دھونا اور کلی کرنا سنت ہے کہ نہیں، سو کر اٹھتے ہی استنجا سے بھی پہلے، تو اب بھی مسواک سنت ہے. اور جب استنجا کر کے جب وضو کرے گا تو وضو میں مسواک الگ سنت ہے. دادا ایک عمل ہے اس کی عادت ڈال لے. تو دیکھیے نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں, نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں, اس نماز کو وہ نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے میرے پیارے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کو یہاں دے دو یار, انا للہ, اس کو ادھر دے دیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آپ کی لوگ ڈگری سند یہ اور نہیں دیکھیں گے, اتنی اونچی پگڑی باندھتا ہے. فرمایا لوگ دیکھیں گے یہ عمل کیا کرتا ہے, کہ نماز ہو رہی ہے, نماز شروع ہو گئی اور ابھی جناب ابھی اس کو ان کو استنجا اور ابھی وضو کرنا یاد آ رہا ہے, پتہ چلا مسبوق ہو گیا. کتنی عجیب بات ہے, ایک طالب علم ہو, صاحب علم ہو, دیندار ہو اور مسبوق ہونا وہ اپنی عادت بنائے. لیکن عذر تو معاف ہے, ظاہر بات ہے انسان کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بالکل تیار نماز کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اچانک سگنل آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو ایسے میرے شیخ فرماتے ہیں وہ تو ایسے وارنٹ ہے گرفتاری کے کہ جو جس بلا ضمانت بغیر ضمانت جس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی. زیادہ انسان ہوتا ہے مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا تھا اچانک استنجا کا سگنل آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ تو معاف ہے نا, وہ تو عذر ہے. لیکن فرمایا کہ کسی عمل کو اپنی عادت بنا لینا, فرمایا پھر لوگ دیکھیں گے کہیں گے کہ صاحب یہ دیکھو یہ بد نظریہ کرتے ہیں, یہ جو ہے بھابھی کو جو ہے موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے کر جاتے ہیں, چچا داد خالہ داد بہن سے پردہ نہیں کرتے, اور کرکٹ میچ دیکھنے کے کتنے شوقین ہیں. طالب علم کہیں پڑھتا تھا نماز بھی پڑھاتا تھا لیکن فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا. آج کل تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, موبائل میں مل جاتی ہے, بلو ٹوتھ سے ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے. اسے کہنے کا اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, چلو اچھا بات, ایسے بھی لوگ ہیں. تو رومال لپیٹ کر سینما پہنچ گیا, فلم چل رہی تھی تو وہاں بیرا آیا ویٹر, اس نے کہا یہ لیجئے مولوی صاحب یہ لیجئے جناب آپ کا آرڈر, وہ ایک برگر ایک بوتل رکھی. اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو آرڈر نہیں دیا. کہا نہیں نہیں آپ کا سر آپ کا آرڈر آیا. نہیں بھائی میں نے تو آرڈر نہیں دیا. پیچھے سے آواز آئی امام صاحب لے لیجئے میں نے بھجوایا. میرے پیارے دوستو کہنے کی بات یہ ہے علم کا دودھ علم کا موتی کتنا قیمتی ہے, لیکن جس برتن میں وہ موتی رکھنا ہے. کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے رہنے کے لیے صاف جگہ کا انتخاب, پہننے کے لیے صاف کپڑوں کا انتخاب, کھانے کے لیے صاف برتن کا انتخاب, لیکن جس دل میں اللہ کی محبت اور علم جیسے کتنی قیمتی چیز جس دل میں رکھنی ہے میرے پیارے دوستو اس دل کی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں. چلو ایک مزیدار بات سنیں پھر ختم کرتا ہوں اور آپ کو اس میں حظ اضافی بھی ملے گا. ایک طالب علم میرے ہاں بیان میں آیا کرتا تھا تو ایک دن کہا کہ مجھے کچھ مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا آئیے جا. شادی شدہ تھا اور اس وقت غالباً ثالثہ یا رابعہ میں پڑھ رہا تھا. تو کہنے لگا میں نے پوچھا کہو بھائی خیریت کیا بات ہے. اس نے کہا حضرت صاحب دوسری شادی کی اجازت چاہیے. خیریت تو ہے کہا شہوت بہت ہوتی ہے, اس کا علاج جو ہے دوسری شادی ہے. جی حدیث شریف میں. اچھا بہت اچھا, اگر پھر بھی شہوت ختم نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ شادی کروں گا. ماشاءاللہ دیکھ رہے نا, کہتے ہیں پینے کو پانی نہیں نام سمندر خان ہے. ویسے محاورہ ذرا اور طریقے سے بھی تھا, دھونے کو پانی نہیں فلاں چیز دھونے کو پانی نہیں نام سمندر کا. تو دیکھا پھر شہوت نہ ٹوٹی کیا کرو اسی کروں گا. میں نے کہا بھائی تمہارا علاج تو اس سے بھی نہیں ہوگا, پھر نہیں ٹوٹے گی پھر کیا کرو گے؟ پھر چوتھی کروں گا. میں نے کہا میں ابھی سے بتا دیتا ہوں تمہارا علاج پھر بھی نہیں ہوگا پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر صبر کروں گا. میں نے کہا جو صبر تم چار شادیاں کر کے کرو گے ابھی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب ہے نا طالب علم, اب ظاہر بات ہے وہ مدرسے میں تو وہ تکرار کی عادت ہے. کہا جی شریعت نے اجازت دی ہے نا. میں نے کہا بیٹا بات اجازت کی تو نہیں ہے, کوئی شرعی مسئلہ ہے اس سے انکار تو نہیں ہے, لیکن جس چیز کو تم مد نظر رکھ کے کہہ رہے ہو نا وہ چیز تمہارے اندر ہے نہیں. ایک ہوتی ہے شہوت ہونا، ایک ہوتا ہے شہوت کو بھڑکانا، اس میں بڑا فرق ہے. شہوت ایک صفت ہے اور مرد کے اوصاف میں سے ایک بہترین چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا استعمال کر کے بندہ تعلق مال کی دولت بھی حاصل کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ اس شہوت کے جو تقاضا، جو اس کا طبعی تقاضا ہے، اگر اس تقاضے پر اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے مطابق عمل کرے تو یہی تقاضا اسے اللہ تک پہنچا دے گا. اور رضا خوشی یہی ہے کہ شہوت کا تقاضا ہوا کہ حرام کی طرف جائے، حرام سے رک گیا، حلال کی طرف اجازت دی، حلال پہ عمل کر لیا، یہی اللہ کی رضا اور خوشی ہے. لہٰذا یہی تقاضا اسے اللہ تک پہنچا دے گا، اور طبعی تقاضا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے شہوت کا ہونا، ایک ہوتا ہے شہوت کو بھڑکانا، دونوں میں فرق ہے. باب افعال تو کچھ اور چیز ہے نا بھائی، اس میں تو ایک ہوتا ہے پھسلنا، ایک ہے پھسلانا، ایک ہے شہوت کا ہونا، ایک ہے شہوت کو بھڑکانا، تو بظاہر بات ہے فرق ہے. کہنے وہ کیسے؟ میں نے کہا سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا. اثر کی بات کیا کرتے ہو؟ کیسے ذرا گھومنے پھرنے بازار بازار نکل جاتے ہیں. بازار جا کے کیا سمجھتے ہو کہ ٹھنڈے پڑے رہو گے کیا؟ میں نے کہا دیکھو یہ تو مسئلہ ہے سارا، چین سے کیوں نہیں بیٹھتے، اپنے ادارے میں کیوں نہیں رہتے؟ یا اگر تمہیں کھیلنا ہے یا ایسی جگہ جانا ہی ہے، ایسی جگہ جاؤ جہاں گناہ کے اسباب کی قربت بھی مت اختیار کرو. میں نے کہا ایک کام یہ کرو، 3 مہینہ گناہوں کے اسباب سے بالکل دوری اختیار کرو، 3 مہینے کے بعد مجھ کو پھر آ کر بتانا. اور اس دوری کے اندر میں نے کہا یہ بھی یاد رکھنا، بازار تو بازار، اپنے مدرسے کے اندر وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ ہو ان کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کے قریب بھی مت بیٹھنا. یہ بھی عجیب بات ہے نا، دورے کا طالب علم ہے، ثانیہ کے طالب علم سے اس کی دوستی کیا معنی رکھتی ہے؟ موقوف علیہ کا طالب علم، ثالثہ کے وہ طالب علم جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، اس کی دوستی کیا معنی رکھتی ہے؟ تو گلاب جامن اپنا وظیفہ اس کو کھلا رہا ہے، اس کے موبائل میں بیلنس ڈال رہا ہے، اس کو تکا بھی کھلایا جا رہا ہے اور پیپسی بھی پلائی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے آؤ تمہیں دودھ پتی چائے بھی پلائیں، الائچی مار کے ہوگی، کیا معنی ہے؟ جوڑ نہیں ہے نا. لہٰذا یہ جو دوستی ہے اس کا جوڑ کیا بنتا ہے؟ کوئی جوڑ بنتا ہے بھائی؟ کوئی جوڑ نہیں بنتا اس کا. لہٰذا جب اس کا جوڑ نہیں بنتا تو شیطان اور نفس کا جوڑ بنتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جوڑ در حقیقت. پھر کہتا ہے استاد جی کتاب میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، خیالات آتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، اگڑم بگڑم تگڑم، اکڑ بکڑ، بمبے 180-90 پورے 100. دیکھیں نا جوڑ نہیں ہے نا، ہر چیز کا ایک جوڑ ہوتا ہے. یہ کیا جوڑ ہے پھر؟ ایک بڑا طالب علم اور ایک چھوٹا طالب علم. وہ جی میرے گاؤں کا ہے، میرا رشتے دار ہے، میرا سالہ ہے. سالہ بنا رہے ہو نا اس کو، شیطان اور نفس ہم کو سالہ بنا رہا ہے. اس لیے یاد رکھنا میرے پیارے دوستو، یہ جوڑ نہیں ملتا. اور حقیقت اس کو یاد رکھنا کہ طلب علم اور تقویٰ، علم یہ اللہ تعالی کی وہ صفت ہے، علم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر یہ چیز مل نہیں سکتی. جب ان کی صفت ہے، ان کی چیز ہے، تو جس سے وہ راضی ہوں گے اسی کو دیں گے نا. اس لیے یاد رکھنا معصیت اور گناہ کے ساتھ ہم سے یہ سمجھے کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا دیکھو گناہ کے اسباب کے دور رہنا، بازاروں میں جانا چھوڑ دو، بہت ضرورت ہو جاؤ اور وہ بھی وقت بدل کے، اور ایسی جگہ جاؤ جہاں رش نہ ہو اگر واقعی تمہاری ضرورت ہے، اور مدرسے میں بھی لڑکوں سے احتیاط کرنا. اور یقین جانے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بغیر داڑھی والے لڑکوں سے ایسی احتیاط کی ہے جس طرح سے ہم لوگ سانپ بچھو سے احتیاط کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ہے، کیونکہ سانپ بچھو زیادہ سے زیادہ جان لیں گے، ان کی صحبت ایمان کے لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. تو میں نے اس طالب علم سے عرض کیا کہ گناہ کے اسباب سے دور ہے نا حضرت، ماشاءاللہ انہوں نے اتنا عمل کیا کہ اس کے بعد میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی محبت، اپنا قرب، اپنا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم تو آپ کو اپنی بدعمالیوں سے، نالائکیوں سے راضی رکھ سکے. یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، جیسے یا اللہ بڑے ہوتے ہیں بچے ان کو ناراض کرتے ہیں لیکن بڑے ان پر اپنی شفقت اور مہربانیاں کو روکتے نہیں ہیں، یا اللہ حقیقی بڑے تو آپ ہیں، سب سے بڑے آپ ہیں. یا اللہ بے شک ہم نے نالائکیاں کی ہیں، آپ کی نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ آپ کو ناراض کیا، لیکن یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور اپنا فضل اور مہربانی ہم سب پر جاری فرما دیجئے. عین کی نعمت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما، اپنی محبت کاملہ عطا فرما، تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمارے پڑھنے کو، ہمارے پڑھانے کو، ہمارے کہنے سننے قبول فرما لیجئے. یا اللہ تعالیٰ مقبول خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو کہا، جو سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کر ہم سب کو صاحب نسبت، صاحب احسان، صاحب تقویٰ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، رضا بالقضاء عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت کاملہ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جن کی صحبت سے تزکیہ، جس مزکی کی صحبت سے تزکیہ ہمارے لیے مقدر ہے، یا اللہ اس کی صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور اس کی صحبت سے ہمارے قلوب کو پاک فرما کر اپنی محبت اور تعلق مالا کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. ربنا تقبل.